لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہر مسلمان کو جو کام کرنے ضروری ہیں اس میں سے ایک بہت ہی اہم ترین کام دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا. یہ فرائض میں سے ہے اور یہ فرض لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں جن کو دعوت دی جائے گی ان کے اعتبار سے اس کی جتنی ضرورت ہوگی، دعوت دینے والوں کی اتنی ضرورت ہوگی. ابھی ہمارے یہاں انڈیا میں ایک طوفان جو ہے سمندری وہ آیا، تھوڑا وہ چل رہا ہے، بنی مت ہوئی کی بچت ہو گئی. گجرات کے علاقے پہ آ رہا تھا وہ سمندر سے، تو وہاں لوگوں کو خطرے سے بچانا تھا. تو یہ دیکھا گیا کہ کتنے علاقے پر پانی کا اثر ہو سکتا ہے، کتنے علاقے کو طوفان گھیر سکتا ہے. اس کے اعتبار سے حکومت نے پارٹیاں تشکیل دی، فوج کو بھی لگایا، پولیس کو بھی لگایا، اس لائن کے جتنے ہوتے ہیں سب کو لگایا. تو جتنی پاسبلٹی تھی کہ یہاں پر تجویز ہو سکتے ہیں، یہاں والا حال پوچھا سکتے ہیں، متاثر ہو سکتا ہے یہ علاقہ، اس پورے علاقے پر انہوں نے کام کیا اور 300,000 آدمیوں کو ہٹایا. جلدی بچت ہو گئی. جو چیز ہوا کرتی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی ضرورت کتنی ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں پر کام کرنے کی ذمہ داری ہے. بعض ضرورتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، بعض فرائض. اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کو کا کوئی وارث نہیں ہے، خود اس کے اپنے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو میت کی تجدید و تدفین کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ اس کی تجدید و تدفین کریں. اب امریکہ میں شکاگو میں کوئی مر گیا مثلا، تو شکاگو میں تجدید و تدفین کا جو خرچہ آئے گا ظاہر ہے کہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، نہ کہ انڈیا میں یا پاکستان میں جو آتا ہے اس کو برداشت. یہاں اگر تجہیز و تقسیم کے واسطے $5,000 خرچ ہوتے ہیں تو 5,000 خرچ کرنے پڑیں گے، اس کو ملٹیپل کر کے نہیں دے سکتے یار، یہ تو 300,000 سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. تو اتنی تھوڑی ذمہ داری ہے مسلمان کے اوپر کہ ایک مسلمان مر گیا تو اس کو 300,000 روپئے تھوڑی چندہ کرنا ہے. خبر خریدنی پڑے گی، اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ سارے مسلمانوں پر ہے. نہیں تو سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں علاقے. تو دعوت دین کا جو کام ہے وہ بقدر وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس اعتبار سے ضرورت ہے. پوری جو انسانیت ہے اس پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری. اور اس انسانیت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو پہلے ذمہ داری، پہلے تو ان کو بچا لیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قبیلے اشاری کے اندر ایک بات دیکھی. کیا بات دیکھی اس کی وضاحت نہیں ملتی حدیثوں میں. تو آپ کھڑے ہو کے ممبر پر اور فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ورنہ دنیا میں سزا دوں گا. ایک عام بات ہے, ایک عام نصیحت ہے, سمجھ کے سب صحابہ غور سے سنی اور خاموش ہو گئے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے عام لفظوں سے, مراد لے رہے تھے خاص لوگوں کو کہ یہ کام تم کو کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. پھر دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا, پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں؟ جب تک وہ خود متوجہ سوچ کے متوجہ نہیں ہوئے آپ نے نام نہیں لیا. جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا جی ہاں. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا ٹائم دے دیں گے, ایک سال میں یہ ہمارے قبیلے میں سے آپ کو خرابی ختم ملے گی, اگر ایک سال میں ختم نہیں ہوا تو پھر سزا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو وعدہ صحابی نے کیا تھا وہ پورا کیا, حدیث میں تو اتنا ہی آتا ہے. یہ جو دعوت ہوتی ہے میرے دوستو اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جتنے کام دین کے کیے جا رہے ہیں جس کا تعلق دوسروں تک فائدہ پہنچنے سے ہوتا ہے, جیسے واعظ کرنا, تقریر کرنا, بیان کرنا, کتاب پڑھانا, کتاب لکھنا, یہ سب کا سب اسی کے حصے میں آتا ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلانا یعنی اذان دینا, اس کو علماء نے دعوت میں ہی شمار کیا ہے. لیکن ایک دعوت ہوتی ہے وہ جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے اندر یہ طلب نہیں ہے کہ وہ مسجد پہنچے, جن میں یہ طلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھیں, جن میں یہ طلب نہیں ہے کہ وہ سوال کریں, معلومات کریں, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں رہی, بے طلب ہو گئے وہ. تو بے طلب انسانوں تک خود جانا پڑتا ہے. دعوت کا ایک کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں کرسی پر اور لوگوں کو جمع کریں, یا لوگ جب جمع ہو جائیں تو ان میں آپ دین کی بات کریں. ایک راستہ دعوت کا یہ ہے. عام طور پر اس کے اندر تعلیمی پہلو غالب ہوتا ہے, یہ تعلیم کہلاتی ہے. طالب کو جب سکھایا جاتا ہے, متوجہ کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہوتا ہے. غیر متوجہ کو جب متوجہ کرایا جاتا ہے تو عام طور پر دعوت کی حقیقت وہاں پائی جاتی ہے, بے طلب کو سمجھانا, جس کے اندر طلب نہیں ہے اس تک بات پہنچانا. امت مسلمہ پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے میرے بزرگوں, وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ بے طلبوں کی تعداد اس میں ہے کہ طالبین کا شمار اس میں بالکل آٹے میں نمک سے بھی کم ہے, بے طلب زیادہ ہے. عام طور پر جس آدمی کو سفر کا واقف پیش نہیں آتا, اس سلسلے سے سفر نہیں کرتے لوگ, ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں, ہم بھی گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں, کچھ پڑھ لیتے ہیں, ہم میں سے کچھ نہیں پڑھتے, کچھ پابند ہیں ہم میں سے کچھ نہیں ہے, ایسی پوری دنیا کا مسلمان ہے, کچھ ایسا خیال جاتا ہے. لیکن سفر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد یعنی 90% سے زیادہ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کے اندر طلب نہیں رہی, دین کی عظمت نہیں ہے, دین کی محبت نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, اللہ رسول اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے, توحید کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ان کی توحید محفوظ بھی ہے کہ نہیں ہے, اور آخرت پر ایمان کے کچھ آثار نہیں ہیں. نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی, نہ کبھی روزہ رکھا. ایون اتنی زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے میرے دوستو, اس کے باوجود کیسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ نالج کا ہے, اس وقت علم کو بہت زیادہ وسعت ہو رہی ہے, اور جناب والا پڑھنا پڑھانا بھی بہت ہو رہا ہے. بظاہر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے, اس کے باوجود یہاں شکاگو کا ایک واقعہ بھی میرے سامنے آیا کہ ایک شادی کر کے ایک صاحب لے کے آئے ایک عورت کو, بچی کو انڈیا سے لائے, حالانکہ اس کی باتوں سے کچھ عجیب غریب اثرات محسوس ہو رہے تھے. نماز روزے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں پہ, دین کی تھوڑی بہت بھی پابندی نہیں تھی, تو یہ ذرا متوجہ کرنا چاہا انہوں نے. باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے حضور کا نام کیا ہے, ہمارے حضور کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جیزس. یعنی کہ یار میں نے تو مسلمان سے شادی کی تھی, یہ کیا چکر ہے؟ उन्होंने वहां ससुराल को फोन किया, उन्होंने ही बयान मुझसे बताया, उन्होंने वहां ससुराल को फोन किया। तो कहने लगे तुम अब अमेरिका को आके भी मुसलमान होने की बात कर रहे हो, अमेरिका में थोड़ी सब चीजें चलती हैं, इससे क्या होता है, जीसस बोल दिया तो क्या हुआ। ऐसे अजीब और हादिसात हैं पूरी दुनिया में, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो मुसलमान है वो ऐसे हैं, अभी भी हैं। और जैसा कि मैं मुतअद्दिद मर्तबा जब इस मजमून पर बात करता हूं तो सुनाया आप सुनाता हूं कि लाखों रोजाना पैदा होते हैं और लाखों रोजाना बड़े होते हैं रोज, यानी आज जुमा है मसलन, तो आज 3 लाख के करीब नौजवान मुसलमान औरतें और मर्द मिला के वो बालिग हो गए, जिम्मेदार बन गए नमाज के। उन 3 लाख के करीब इंसानों के अंदर जैसी उनकी ग्रोथ है, जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में, जिस माँ बाप के घर में वो हैं, वैसे हैं। कभी कलमे नमाज की नौबत नहीं आई, कभी मस्जिद जाने की नौबत नहीं आई, ऐसी भी तादाद हजारों में नहीं लाखों में रोज है। तो जब कल सैटरडे होगा तो फिर 3 लाख के करीब बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब पैदाइश उसी तनासुब से है, बड़े भी फिर उसी तनासुब से होते हैं। पैदा होने में वो गैप नहीं दे रहे हैं कि भाई 8 दिन के बाद पैदा हो रहे हैं, वो 10 दिन के बाद पैदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो मुसलमान है उसमें रोजाना कोई ना कोई तो पैदा हो, कहीं ना कहीं तो पैदाइश चलती रहती है। 3 लाख के करीब है ऐसे रोज मुसलमानों में, और गैर मुस्लिमों में 8 लाख है, क्योंकि एक वन फोर्थ जो है वो मुसलमान है पूरी दुनिया में, आप अंदाजा फरमाइए। और उनको भी दीन की दावत देना है मुसलमान के जिम्मे, मगर पहले अपने घर के अंदर उजाला करने के वास्ते आप जाएंगे तो रोजाना 3 लाख तो ये जाहिल है। जाहिर है कि बच्चा पैदा होता है जाहिल पैदा होता है, थोड़े पढ़ लिख के आता है वहां के पेट में, चाहे किसी आलिम के घर में पैदा हो, किसी शेख के घर में, किसी मुफ्ती के घर में, किसी मुहदीस के घर में, किसी दाई के घर में, किसी के भी घर में पैदा हो, उसके पेट में तो कुछ नहीं होता। जब संडे आएगा तो फिर 3 लाख होंगे ऐसे, जब मंडे आएगा तो फिर 3 लाख। उनके तालीम, एजुकेशन, तरबियत वगैरह का कोई वेट नहीं किया जाता कि भाई थोड़ा सा ये पढ़ लिख के बड़े हो जाए उसके बाद में देखा जाएगा। रोजाना का तनासुब ये वजह है कि मेहनत होने के बावजूद जहालत के अंदर कमी महसूस नहीं होती, दीन से दूरी में, चूंकि तादाद कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे, रोजाना मर भी तो रहे ना फिर उसी तनासुब से। 3 लाख अगर पैदा होते हैं तो 3 लाख के करीब मरते भी हैं पूरी दुनिया में, थोड़े से ज्यादा पैदा होते हैं, मरने वालों के मुकाबले में पैदा होने वालों की तादाद थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसलिए मुसलमान के जिम्मे मेरे दोस्तों दावत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाना, हमारे दीन के कामों में बाइशत मुसलमान होने के जो काम है, जैसे बाइशत मुसलमान होने के हम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आ गए, तो बाइशत मुसलमान होने के लोगों में दीन की मेहनत करना ये भी ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है। फर्ज जो है वो ये है कि नमाज इंडिविजुअल हर एक पर लाजमन फर्ज है, बाइशत मजमू वो फर्ज है, नहीं तो सारे गुनहगार होंगे अगर वो फर्ज अदा नहीं हुआ। इसी वजह से वल तकुम मिनकुम उम्मा है, एक जमात का मुसलसिल इस काम को करते रहना कंटिन्यू जरूरी है। वो जमात इतनी होनी चाहिए जितने मुसलमानों की तादाद है और उसकी जरूरत है, और जितने इंसानों की तादाद है और उसकी जरूरत है। अब इसके एतबार से सब पर ही ये जिम्मा आयद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी बाहिशियत मुसलमान होने की हम पर रखी है। मुसलमान होने की हैसियत से दूसरा अपने अमल का चूंकि मुख्तार है तो हमारे जिम्मे नहीं है उस पर मेहनत करना, ऐसा नहीं है। हत्ता के जिन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी थी कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है, उनके जिम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग नहीं है ये भी नहीं फरमाया उनके बारे में। जिन लोगों के बारे में अपने हबीब को अल्लाह ने इत्तला दे दी क्योंकि उनको सदमा बहुत हो रहा था कि मैं क्या कमी कर रहा हूं, क्यों नहीं मान रहे ये लोग मेरी बात। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, आप डराएं या ना डराएं ये मानने वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो अज़ली शकी हैं, ये वो हैं जिनका कुफ्र पर मरना तय है, مگر حضور کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ ڈرائیں نہیں, یہ نہیں فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ماننے والے نہیں ہیں, اس لہٰذا آپ نہ ڈرائیں, یہ نہیں فرمایا. ڈرانے کا کام حضور کر رہے تھے اور اس کو کنٹینیو بھی آپ نے رکھا جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے. ایک ذمہ داری مسلمان کی اس کی اپنی ہوتی ہے, دوسری ذمہ داری سامنے والے کی ہوتی ہے جو اس بات کو لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. تو ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے, ہر متبع سنت متبع نبی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اس کے ذمے ہے. بہت لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اپنی خبر میں وہ جواب دیں, ہم تھوڑے جواب دیں, پڑھنا ہو پڑھے نہ پڑھنا ہو نہ پڑھے. جو دین پر نہیں چل رہے وہ خود جواب دیں, دین پر چلنا ہو چلے, نہ چلنا ہو نہ چلے. میں تو چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, یہ سوچتا ہے آدمی. اگر دوسرا آدمی دین پر چلا یا نہ چلا, لیکن اگر نہ چلنے والا ہے اور اس تک ہماری طرف سے بات نہیں پہنچی تو ہماری گردن ناپی جائے گی ہمارے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا نہیں کیا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تمہارا کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تمہارا کام کیا تھا. بہت کم لوگوں کو یہ بات ذہن میں ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. تو دین میں جو زبردستی نہیں ہے وہ دین میں آنے میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, کوئی دین میں آئے یا نہ آئے اس میں زبردستی نہیں ہے, کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو اس میں زبردستی نہیں ہے, اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے تک. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد زبردستی ہے دین میں آنے کے لیے بھی. عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں اسلام کا اعلان کریں گے, عیسائیت کا نہیں کریں گے, اسلام کا کریں گے, اور اس میں یہ فرما دیں گے کہ امت سیف و امت اسلام, یا اسلام ہے یا تلوار ہے اور کوئی تیسرا راستہ اب نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے یہ بات. حدیث علیہ السلام آنے کے بعد بولیں گے کہ اب دو راستے ہیں, اب تین راستے نہیں ہیں, امت سیف و امت اسلام, یا اسلام ہے یا تلوار ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے سے پہلے دین کے اندر آنے میں جبر نہیں ہے, دعوت ہے ضرور لیکن جبر نہیں. لیکن جو دین میں آ گیا جو مسلمان ہے اس پر دین پر چلنے میں جبر ہے, اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. جو مسلمان ہے اس کو اختیار نہیں ہے چاہے چلے چاہے نہ چلے. اس کو آپ مثالوں سے تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, اسلامی حکومت ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو, بھائی نہیں پڑھ رہا مرضی اس کی, خود ہی جہنم میں جلے گا, ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو جیل میں ڈال دینے کا ہے. اور جیل میں جانے کے باوجود توبہ نہ کرے اور نماز شروع نہ کرے تو اس کا قتل کر دینا ہے. اور یہ سب سے کم جو سب سے ہلکی جو رائے ہے علماء کی وہ یہ ہے. زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ جیل میں ڈالنے سے پہلے اس کا قتل کر دو, اس لیے کہ جب تک اتنی سخت سزا نہیں ہوگی دوسرے آدمی میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, نہیں تو گردن ماری جائے. حنابلہ کے ہاں, مالکیہ کے ہاں, شافعیہ کے ہاں بغیر جیل میں ڈالے کے قتل ہے. احناف کے پاس جیل میں ڈالنا ہے پہلے. اب اگر اختیار ہے آدمی کو کہ چاہے نیک بنے چاہے نہ بنے تو جیل میں کیوں ہے بھائی, آدمی جیل کا حکم کیوں ہے اس کو, اور پھر قتل کر دینے کا حکم کیوں ہے. جب ایمان لے آیا بندہ تو پھر نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب. یہی حال روزہ رکھنے کا ہے, یہی حال زکات دینے کا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکات کے بارے میں یہ جہاد کا جب اعلان کیا تو یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر زکات میں اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ میں رسی بھی دیتے تھے, اور آج اونٹ تو دے دیں گے اور اس کی ناک میں جو نکیل ڈالی جاتی ہے رسی وہ نہیں دیں گے, تب بھی ان سے لڑائی کروں گا, جو نہیں دے گا اس کی گردن ہی مار دوں گا. یہ کیوں ہے بھائی؟ خیر وہ مانعین زکات کے لیے تھا, مانعین زکات, مقر زکات ہو کر نہ دینا الگ چیز ہوتی ہے, منع ہی کر دینا الگ چیز ہوتی ہے, چونکہ منع کر دینا کفر ہوتا ہے. نماز کا آدمی فرضیت, نماز کی فرضیت مانے آدمی اور اس کے بعد نہ پڑھے یہ الگ چیز ہے, نماز ہی نہ مانے اس کا حکم دوسرا. یہ آدمی کو ایمان سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے, ایمان سے نکال دینے والی چیز ہوتی ہے, چونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. جو آدمی سات باتوں میں سے کسی بات کو ڈیمیج کرے گا اپنے ایمان لانے میں وہ اسلام سے نکل جائے گا. امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ جو ایمان مفصل ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو کلمہ پڑھتے ہوئے, بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کلمہ جو ہے پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان کیسا نہ سمجھیں. جی نہیں, کل جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہر نمازی نمازی ہونا ضروری نہیں. ایک آدمی وضو ہی نہیں کرا نماز پڑھ رہا ہے, یا نماز پڑھ رہا تھا وضو اس نے توڑ دیا ہے. تو جیسے نماز ٹوٹتی ہے ایسے ہی ایمان بھی ٹوٹتا ہے, چاہے نماز ہی پڑھ رہا ہو بندہ, تو چاہے کلمہ ہی پڑھ رہا ہو بندہ. کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر ان کلمے کی آٹھ باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کر رہا ہے تو اس کا ایمان بروک ہو چکا ہے, ٹوٹ چکا ہے, ایمان بھی ٹوٹتا ہے. تو اگر انکار کر دیتا ہے کوئی آدمی نماز کا, روزے کا, زکات کا, حج کا اور دینیات کا, تو اس کا حکم تو الگ ہے بالکل. لیکن اگر اقرار کرتا ہے نہیں ادا کرتا تو اس کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو جو ایمان میں آ گیا بندہ اس بندے پر مواخذہ ہے, اس پر زبردستی ہے, اپنی اولاد کے بارے میں بھی, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی. مگر اس کی حکمت عملی آدمی کو کرنا پڑتا ہے. ہمیں دعوت دینا ہوگا, ہمیں تبلیغ کرنی ہوگی. اگر ہماری قوت نہیں ہے, نہیں چل سکتی ہے, تو ہم خاموش ہو جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں. وہ ذمہ دار ہے, اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن اگر قوت نافذہ نہیں ہے, جبر کرنے کی قوت نہیں ہے, تو جبر نہیں کیا جائے گا, عرض کیا جائے گا. اسی لیے امام انعام اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو عرض دعویٰ کرتے ہیں, امر کہاں کرتے ہیں, نہ امر کرتے نہ نہیں کرتے. امر تو بائی آرڈر اور بائی قوت کرنے کا کام ہوا کرتا ہے, نہیں کا بھی یہی حکم ہے. تو میرے دوستو, دین کے جو کام ہم پر ضروری ہیں, چاہے ہم امریکہ میں رہیں اور یہاں اور زیادہ ضروری ہیں. ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی یہاں جب تشریف لائے تھے 80s میں, انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمان کو امریکہ میں رہنا اسی وقت جائز ہے جب وہ دین کی محنت ساتھ ساتھ کرے. اگر وہ دین کی محنت نہ کر رہا ہو تو اس کو یہاں قیام کرنا حرام ہے, اس کو یہاں پر رہنا حرام ہے اگر وہ دین کی محنت نہ کر رہا. چونکہ یہاں تو دین کی محنت نہیں کیا اور گئی. نسلیں, ہماری نسلوں کی نسلیں کس طرح ضائع ہو رہی ہیں دیکھیے آپ. یہ ایک بہت بڑا فرض ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے اس لائن سے بھی وقت نکالنا, اللہ کے راستے میں جانا اور پیسہ لگانا اور اس کو اپنی ضرورت سمجھنا اور اپنے دین کو جمانے کی فکر کرنا اور مسلمانوں میں دین کو جمانے کی فکر کرنا اور سارے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا, یہ بھی ایک ایسے ہی فرائض ہے, فرائض میں سے فرض ہے جیسا دین کے دوسرے فرائض ہم سمجھتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں پر